الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق میں سے ایک جگہ بنائی جس کا نام ہے جنت. اس جگہ کے اندر سب خیر ہی خیر ہے, الحسنہ, بہترین جگہ ہے وہ. وہاں پہ کوئی شر نہیں, وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں, وہاں پر کوئی آزمائش نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق میں ایک جگہ بنائی جس کا نام ہے جہنم. یہ جگہ جہاں کوئی خیر نہیں, صرف شر ہی شر ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, اور صرف سزا ہی سزا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی جس کو آسمان کہتے ہیں. یہ آسمان فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہیں, یا اگر اور غور سے دیکھا جائے تو فرشتوں کے کام کرنے کی جگہ ہیں, جہاں پہ بیٹھ کر کے یہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ملتے ہیں, یہ گویا کہ ان کے دفتر ہیں, اور پھر وہاں سے اس حکم کی تدبیریں کر کے, پلاننگ کر کے, جو بھی اس کا یہ آرکیٹیکچر بناتے ہیں, جو بھی بناتے ہیں, پھر اس کو لے کر کے یہ زمین پر اترتے ہیں, اور یہاں پر آ کر کے ان احکامات کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو آسمان اللہ تعالی نے بنائے فرشتوں کے رہنے کی جگہ, اور اس کے بعد ایک جگہ بنائی اپنی تخلیق میں سے جس کو دنیا کہتے ہیں, زمین کہتے ہیں. یہ زمین, یہاں پر خیر اور شر کا مجموعہ ہے. یہاں پر خیر بھی آپ کو ملے گی اور یہاں پر شر بھی ملے گا. اس دنیا کی زندگی کے اندر یا دنیا کی جگہ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف خیر ہو اور کسی قسم کا کوئی شر نہ ہو, اور نہ ہی اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف شر ہو اور کوئی خیر نہ ہو. کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ یہ دار الامتحان ہے. یہاں پر تو امتحان لیا جانا ہے. جو سراسر خیر کی جگہ ہے یا سراسر شر کی جگہ ہے, وہ تو اس امتحان کی جزا ہے. وہ ہے دار الجزا, جو کہ قیامت کے اندر ملے گا. تو قیامت کا جو در اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو دار بنایا ہے, تو وہ وہاں پر انعام ملتا ہے یا سزا ملتی ہے. اس دنیا کے اندر امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے, اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے انسانوں اور جنوں کو بھیجا. انسانوں اور جن کو یہاں پر کیوں بھیجا؟ کیونکہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا. فرشتوں کو بنایا امتحان کے لیے نہیں, ان کو تو کام کے لیے بنایا. اور وہ کام کون سا کام ہوتا ہے؟ سراسر خیر والا کام. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے وہ اس سے بالکل روگردانی نہیں کرتے, اور وہی والا کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتے ہیں. اور دوسری ایک مخلوق بھی بنائی کہ جس مخلوق کے اندر انسانوں اور جنوں میں سے وہ لوگ کوالیفائی کر کے شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی نافرمانی کے اندر حدود کو کراس کر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس کوالیفائیڈ مخلوق کا نام، یعنی یہ فرشتوں کی طرح کی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو کہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مانے اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ مخلوق جس کو کہ شیاطین کہتے ہیں، یہ انسانوں اور جنوں میں سے ہی ہیں۔ لیکن کون اس درجے کو، اس مقام، اس مرتبے کو پہنچتے ہیں ان میں سے؟ شیطان والے مقام کو، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کھل کر کے نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس کے اندر، تو پھر وہ شیاطین بن جاتے ہیں۔ اور ان شیاطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلے فرمائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ فرشتوں اور شیاطین کے مابین جو مخلوق ہے، اس کا معاملہ خیر اور شر کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر لازمی ہے کہ ہر انسان کو خیر سے بھی واسطہ پڑے اور شر سے بھی واسطہ پڑے۔ انسان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان کو اچھا سمجھنے کی ہمارے پاس وجوہات جو ہوتی ہیں وہ اکثر غلط ہو جاتی ہیں۔ ہماری ایک تفسیر کی کلاس کے اندر اس آیت پہ بات چل رہی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ، کہ جب آتا ہے ان کے پاس کوئی امر، امرم من الامن والاول خوفی، یا تو امن میں سے یا خوف میں سے کوئی اس قسم کا کام ان کے پاس، خبر ان کے پاس آتی ہے، اذاعوا بہ، تو یہ اس خبر کو اڑا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، جلدی سے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، فوراً سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ولو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، اور اگر یہ اس کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے، شیئر کرنے کی بجائے، اس کو لوٹاتے ان لوگوں کی طرف، رسول کی طرف یا اول الامر کی طرف جو ان کے درمیان اللہ تعالی نے رکھے ہیں، اول الامر یعنی سمجھ رکھنے والے لوگ، اتھارٹی رکھنے والے لوگ، اگر یہ رسول یا اول الامر کی طرف اس معاملے کو لوٹا دیتے، لعلمہ الذین، تو وہ لوگ علم حاصل کر لیتے اس کا، تحقیق کر لیتے، اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے، یعنی یہ جو بات ان عام لوگوں کے پاس پہنچی تھی اس کی حقیقت کو عام لوگ نہیں سمجھ پائے، تو بجائے اس کے کہ وہ عام لوگ اس بات کو آگے پھیلا دیں، ان کو چاہیے تھا کہ اول الامر تک اس بات کو پہنچائیں اور وہ لوگ اس کی تحقیق کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ یستنبتونہ منہم، تو ان میں سے نا اس کی گہرائیوں میں اتر کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے وہ لوگ۔ کون لوگ؟ رسول اور اول الامر منہم۔ تو اس آیت کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، تو اس کے شان نزول میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معروف القرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے متعلق واقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے، یعنی بطور شان نزول یہ واقعہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، جب دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اندر یہ باتیں چل رہی تھیں، ان کو باہر سے آواز آ گئی، کیونکہ مسجد کوئی بہت بڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو دروازے سے ہی ان کو پتہ لگ گیا کہ اندر کیا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں یا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس وقت تک ان کی اچھی خاصی تربیت ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے انہوں نے بہت فائدہ اس وقت تک اٹھا لیا تھا، تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو صحیح نہیں ہو رہا کہ اندر جو لوگ اس کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں تو اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے. اور یہ تو ہے گھر کا معاملہ, باہر والوں کو اس کی صحیح خبر ہو جانا یہ بعید ہے, مستعبد بات ہے یہ کہ اندر کی خبر جو ہے وہ اتنی تیزی سے باہر کیسے نکل گئی کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ تحقیق کر لینی چاہیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے, جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے اور اس خبر کے بارے میں بات کر رہے تھے, یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے کافر تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے منافقین تھے؟ یا اس کے اندر ایمان والے بھی شامل تھے, صحابہ کرام بھی شامل تھے؟ تو اب یہاں پر کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ نہیں نہیں, یہ ساری باتیں کرنے والے صرف منافقین تھے, صرف مشرکین تھے یا یہودی تھے. بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو اس وقت بات یہ ہوئی تھی, ہماری کلاس کی بات یہ آجز آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو صحابہ کا معاشرہ تھا نا, یہ بہترین معاشرہ تھا, افضل ترین معاشرہ تھا. نبیوں کے بعد دنیا کے اندر جن کا مقام ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کا ہے. تو یہ وہی لوگ تھے. لیکن اس معاشرے کے اندر بھی ایسی غلطیاں ہوئی تھیں, یہ غلطیاں ہوئی تھیں. تو اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم دو ایکسٹریمز میں سے کسی ایک ایکسٹریم کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایکسٹریم کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ نعوذ باللہ صحابہ تو گمراہ تھے اور صحابہ نے تو بہت برے برے کام کیے. وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے جس ایکسٹریم کے اوپر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں, وہ بلیف رکھتے ہیں. اور دوسری ایک ایکسٹریم کیا ہے؟ نہیں, صحابہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, کبھی بھی کوئی انہوں نے گناہ کا کام نہیں کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء اہل سنہ والجماعت, اکابر علماء دیوبند, ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے. معصوم کہتے ہیں اس کو کہ جس سے گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو, جیسے کہ ایک بچہ. اسی طرح سے کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا. صحابہ معصوم نہیں تھے, صحابہ سے غلطیاں ہوئی تھیں. تو ہم ان کو کیا گلوریفائی نہیں کریں ان کے مقام صحابیت کی وجہ سے, کیونکہ ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں. تو کلاس کے اندر جو بات چلی تو ساجد نے پوچھا کہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں, لفظ مجھے آ نہیں رہا تھا. تو ایک بھائی نے بڑا اچھا اپنے طور پہ کہا کہ جی ہم گلوریفائی کر دیتے ہیں. تو ساجد نے جواب دیا کہ نہیں, گلوریفائی تو ہم نے کرنا ہے, ہم نے صحابہ کرام کو گلوریفائی, گلوریفائی کا مطلب ہوتا ہے ان کو بہت عظیم بنا کر کے پیش کرنا ہے, بہت بڑا بنا کر کے پیش کرنا ہے. گلوریفائی کرنے کے اندر غلطی ہم نہیں کرتے, ہمیں گلوریفائی کرنا ہے اور ضرور بل ضرور کرنا ہے. لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم گلوریفائی کرنے کے جو کازز ہوتے ہیں, جو ریزنز ہوتے ہیں, وہ ہم غلط پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی بات ہوئی, کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. پرفیکشن بھی, صحابہ تو پرفیکٹ تھے اس وجہ سے ان کو گلوریفائی کرنا چاہیے. نہیں, کیوں اس وجہ سے ہم ان کو گلوریفائی کریں؟ پرفیکٹ اللہ تعالی کی ذات ہے, اور انسانوں کے اندر جو پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ جو معصوم ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. صحابہ نہ خدا کے درجے پر ہیں نہ نبیوں کے درجے پر ہیں. تو صحابہ کی عظمت جو ہے وہ ان کے پرفیکشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صحابہ کی عظمت کی دیگر وجوہات ہیں، دوسری وجوہات ہیں، ہمیں ان کو اس کی وجہ سے ان کی عظمت بیان کرنی ہے، پرفیکشن کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ جو بہترین معاشرہ تھا نا، اس بہترین معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی جا بجا معاملات پیش آتے رہتے تھے، اور ہم اس کو وائٹ واش نہیں کر سکتے۔ وائٹ واش کرنا کہتے ہیں کہ دیوار کے اوپر جو بھی داغ دبے وغیرہ لگے ہوئے ہوں سب کے اوپر ایک وائٹ پینٹ پھیر دو، اس کو کہتے ہیں وائٹ واش کرنا۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہماری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہیں نہیں جانے والا، یہ ہمارے درمیان ہی رہے گا، ہم قرآن میں سے ان آیات کو نکال نہیں سکتے کہ جن آیات میں صحابہ کرام کے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے تھے جن میں صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ چھوڑی ہیں۔ سورہ نور کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واقعہ، اور کتنے سارے اور واقعات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ تو کیسے وائٹ واش کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھیں گے ہمارا وائٹ واش جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، سیرت مبارکہ پڑھیں گے ہمارا وائٹ واش ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو وائٹ واش کرنا تو کوئی حل نہیں ہے نا اس کا۔ حل اس کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام عظیم تھے تو کیوں عظیم تھے، تاکہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی ان کی سیرت کے اوپر، سنت کے اوپر چلانے کی کوشش کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم گلوریفائی جو کرنا چاہیے گلوریفائی نہیں کرتے، ہم فینٹیسائز کرتے ہیں۔ فینٹیسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تصوراتی تخیلاتی قسم کی دنیا بنا لینا جو کہ نان ایگزسٹنٹ تھی، جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ جیسے کہ بچوں کے لیے بناتے ہیں نا، فینٹیسی لینڈ بناتے ہیں جہاں بچے جائیں اور پھر وہ حقیقت دنیا سے غافل ہو کر کے سمجھیں کہ بس یہی ایک ریالٹی ہے۔ جیسے ڈزنی کے اندر ان لوگوں نے ایک فینٹیسی لینڈ بنایا ہوا ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں اور آ گئے، ہر بندہ وہاں پہ خوش نظر آتا ہے، وہاں پہ شر نظر نہیں آتا، وہاں پہ برائی نظر نہیں آتی۔ جن کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے انہیں کا یہ حال ہوتا ہے، ویسے تو ہے بہت ساری برائی ادھر۔ تو فینٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصوراتی تخیلاتی قسم کی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ بھی اس دنیا کے اندر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی تربیت اس دنیا کی زندگی کے اندر چل رہی تھی۔ ان کی بڑائی کیا تھی؟ ان کی بڑائی یہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور مرتے دم تک انہوں نے اس ہاتھ کو چھوڑا نہیں۔ یہی تو صحابی کی تعریف ہے۔ جب صحابی کی تعریف آئے گی کیا کہا جائے گا؟ وہ مشتا، تو مزے کی تو بات یہ ہے، ہمارے علم کی یہ حالت ہے کہ ہمیں صحابی کی تعریف ہی پتہ نہیں ہوتی۔ پچھلی کلاس کے اندر سارے نے بہت سارے میچورڈ گریجویٹ پروفیشنلز، پتہ نہیں 25 تو تھے میرے خیال میں اس کلاس کے اندر، پوچھا جی صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے، کسی ایک نے بھی صحیح تعریف نہیں بتائی، اور ایک نے آخر میں جو ہے وہ کلوز قسم کی ایک تعریف بتائی بڑی دیر کے بعد۔ تو صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، تو ابو جہل نہیں دیکھا تھا، ولید نے نہیں دیکھا تھا، ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا، یا ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو تو وہ جو حبشہ میں جا کر کے مرتد ہو کر کے مر گیا تو وہ بھی صحابی ہے؟ نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی زندہ رہے، لیکن دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایمان سے پھر گئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ بھی صحابی نہیں ہے، یا نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو مرتد ہو گیا وہ بھی صحابی نہیں ہے، حالانکہ پہلے مسلمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ بھی صحابی نہیں ہے. صحابی کون ہے؟ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور آخری دم تک تھامے رہا. اس کو سمجھنے کی ایک اور مثال زیادہ آسان ہے، وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی، جیسے کشتی نوح علیہ السلام، تو وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور منزل تک سوار رہا. اس کشتی میں سے اس نے چھلانگ مار کر کے باہر نہیں آ گیا، منزل تک سوار رہا. یہ ہوتا ہے صحابی. تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ مشائخ جو ہمارے بڑے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جی ایک گیم ہوتا ہے، بورڈ گیم، انگریزی میں اس کو سنیکس اینڈ لیڈرز کہتے ہیں اور اردو میں اس کو شاید سانپ اور سیڑھی کہتے ہیں، سانپ اور سیڑھی کا گیم. تو سانپ اور سیڑھی کے گیم کے اندر آپ کا ایک پاسا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے آپ چلا رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دو دو خانے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ایک سیڑھی نظر آتی ہے، تو اگر وہ سیڑھی کے اوپر پہنچ جائے تو سیڑھی پہ پہنچنے سے اس کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے، وہ کئی لیولز اوپر پہنچ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے راستے میں کبھی کوئی سانپ بھی آ جاتا ہے، سانپ کے اوپر اگر منہ پہ پہنچ جائے وہ، تو پھر سانپ کی جو دم ہوتی ہے نا وہاں تک جا کر وہ پہنچ جاتا ہے، بالکل نیچے آ جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ دار الامتحان ہے، یہاں پر ہر انسان کی زندگی میں سانپ بھی آتے ہیں اور سیڑھیاں بھی آتی ہیں، سانپ بھی آتے ہیں اور سیڑھیاں بھی آتی ہیں. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کی زندگی میں بھی یہی اصول تھا، ان کی زندگیوں کے اندر بھی سانپ آتے تھے اور ان کی زندگیوں میں بھی سیڑھیاں آتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس سانپ اور سیڑھی والے گیم سے تھوڑا سا زیادہ، ظاہر ہے یہ اصل زندگی ہے تو زندگی کی کچھ کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اتنا آسان تو نہیں نا کہ جنت مل جائے گی، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، تو تھوڑی اس کے اندر تفصیل بھی ہوتی ہے، کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ سانپ اور سیڑھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس گیم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ سیڑھی نظر آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے، چڑھو گے تو اوپر ہی پہنچو گے، نیچے جانے کا کوئی احتمال نہیں ہے اس کے اندر. تو بندہ اطمینان سے وہاں پہ پہنچتا ہے اور سیڑھی لے کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کے سانپ ہوتے ہیں، تو سانپ کے منہ پر پہنچتا ہے تو پتا ہے کہ ہاں یہ سانپ ہے، اب تو بس نیچے ہی جانا ہے. بندے کو پتا ہوتا ہے کہ سانپ کے منہ پہ پہنچ گیا تو اس کو نیچے ہی جانا ہے. لیکن دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. سیڑھی کی مثال دنیا میں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے سانپ کی مثال کیسی ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور انسان کو اپنے زندگی کے راستے کے اوپر ان دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کو تھامنا ہوتا ہے، پکڑنا ہوتا ہے. اگر یہ اللہ والوں کا ہاتھ پکڑ لے گا تو یہ ان کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کا باقی سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، ریلیٹیولی اسپیکنگ، آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا، ریلیٹیولی اسپیکنگ. کیونکہ ابھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اللہ والوں میں سب سے بڑے اللہ والے کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا لیکن وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے. لیکن بائی اینڈ لارج جس کو کہا جاتا ہے، میجورٹی میں اگر کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو پکڑ لیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے اور جو راستے میں چھوڑ دیتا ہے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچتا. اسی طرح شیاطین کا بھی یہ معاملہ ہے کہ شیاطین بھی جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنا پکڑنے کے لیے، تو جو ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے بائی اینڈ لارج وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اور جو ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ پکڑنے کے بعد میں شیاطین کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ خیر کی طرف بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ معاملہ شر کی طرف بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اس راستے کو اکیلے طے کرنا ہے. وی کین گو اٹ الون، ہم اس کو تنے تنہا طے کر لیں گے ہمیں نہ اس ہاتھ کی ضرورت ہے نہ اس ہاتھ کی ضرورت ہے، نہ یہ ہاتھ ہمارے راستے میں کوئی آئے گا نہ وہ ہاتھ ہمارے راستے میں کوئی آئے گا، نہ کوئی خیر کا ہاتھ نہ کوئی شر کا ہاتھ، بس میں ہی میں ہوں، بس میں، اور میں نے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ اتنی مجال کسی کے اندر نہیں ہے، اتنی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے۔ شیاطین کا جو نظام ہے تو اس کے اندر ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو کوئی اپنی مرضی سے نہیں پکڑے گا، کوئی شوق سے نہیں پکڑے گا، ایک نارمل ہیومن بینگ جو ہے۔ تو وہ جب ہاتھ بڑھاتے ہیں نا تو اس سے پہلے وہ ایک اور کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو خیر کی طرف ہاتھ بڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی برائیاں پہلے بناتے ہیں، ان کو برا بنا کر کے پہلے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا جو علم والا ہے، تقوی والا ہے، دین والا ہے، تو اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ تو جب بندہ اس بات پہ کنونس ہو جاتا ہے نا کہ ہاں اس سے مجھے نقصان ہوگا، یعنی اگر میں نے اپنی کسی مشکل حالت میں، قرآن کی کیا آیت تھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَأَوِ الْخَوْفِ، یعنی کوئی ایسا معاملہ جو کہ امن والا معاملہ ہو یا خوف والا معاملہ ہو، بندے کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ اگر میں فلانا کام کروں گا تو مجھے امن ملے گا اپنی زندگی کے اندر یا مجھے کسی خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے فائدہ ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو آیا کہ اس کو خود سے اس کو اکیلے ہینڈل کرنا چاہیے یا اس کو کسی کا ہاتھ تھام لینا چاہیے؟ یہ شیاطین انسان کو پہلے باور کراتے ہیں کہ نہیں، تمہیں خود سے ہینڈل کرنا چاہیے اس معاملے کو۔ یہ جو معاملہ ہے جس میں ایک انکلیئرٹی ہے کہ تمہیں آگے کیا فیس کرنا پڑے گا، تمہیں اس کو خود سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ یو مسٹ ناٹ سیک ہیلپ، تمہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا ان سے گائیڈنس لے کر کے، شاید الٹا نقصان ہو جائے تمہیں۔ اگر تم ان سے جا کر کے مشورہ کر لو گے شاید تمہیں نقصان ہو جائے، بہتر ہے تم خود ہی ہینڈل کر لو اس بات کو۔ تو جب انسان شیطان کے اس دھوکے کا شکار ہو کر کے جب ان لوگوں کا ہاتھ تھامنے سے رک جاتا ہے نا، اب اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایک انتہائی اچھا انسان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہو اور وہ اس کے مقابلے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں اتنی کشش ہوتی ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنی ٹھوس بات ہوتی ہے کہ ان کے سامنے میری ایک نہیں چلنی ہے۔ کوئی بہت ہی بڑا بیوقوف ترین انسان ہوگا جو ان کو چھوڑ کر کے مجھے اڈاپٹ کر لے، یا میرے ہی جیسا کوئی ہوگا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو زیادہ محنت کرنے کی اس کے اوپر۔ اس کو پتا ہے یہ ہر کس کوئی نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے نا وہ پہلے ان سے کاٹتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس نے ہم ان سے ان کے بغیر اپنا معاملہ خود سے ہینڈل کر رہے ہیں، اینڈ وی ول بی فائن، وی ول کنٹینیو ٹو بی فائن، ہمارا معاملہ چل جائے گا اس طریقے سے۔ لیکن ہم اس بات کو بھول گئے ہوتے ہیں کہ نہیں، دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ اب اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا ہے، اور اس نے پھر قسمیں کھا کھا کر کے اور دھوکے دے دے کر کے اور اپنے ہاتھ کو مزین کر کر کے ہمیں بالآخر اپنے قبضے میں لے ہی لینا ہے. کیا مطلب؟ ہم سے گناہ کروا ہی لینا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء بھی بار بار یہ بات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں, تم اللہ والوں کا دامن مت چھوڑنا, تم ان کا ہاتھ مت چھوڑنا, تم اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا ہی نہیں, اپنے آپ کو ان سے مستغنی کبھی بھی نہیں سمجھنا. جس دن تم سمجھو گے نا, اس دن تم نے شیطان کی جھولی میں جا کے گرنا ہے. تم بیچ کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے کہ نہ ادھر نہ ادھر, ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ شیطان تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو اس وجہ سے جب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ کر کے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ڈیرے ڈالتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن, تدبر کرتے ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہتے ہیں. قرآن کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے بغیر نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ, صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ, حتیٰ کہ جو بات کی گئی تفاسیر ہیں تو ان کے اندر اولیاء اللہ کے واقعات, علماء کرام کے واقعات سارے اس کے اندر نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم قرآن کی تفسیر سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں نا, تو پھر یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کھل کر کے بار بار آتی رہتی ہیں کہ دیکھیں, جب اللہ کے نبی کے سامنے ایسا معاملہ ہو رہا تھا تو ہمارے دور ہمارے زمانے میں ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کیسے اپنے اکیلے طور پر جو ہے وہ نیک بن سکتے ہیں اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان حالات کا نا؟ اور اس زمانے کے اندر بھی کوئی فینٹیسی لینڈ نہیں ہوتا تھا, کوئی تلسماتی قسم کی دنیا اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی, تو آج کے زمانے میں کہاں سے کوئی فینٹیسی لینڈ آ جائے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکشن کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ اس دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کو کہ ہم کہہ سکیں کہ جی, جس کو کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر ببل, لیونگ ان ا ببل, آپ جو ہے وہ ایک, جیسے کہ ایک بچوں کے خواب کے اندر, کوئی بچے شاید خواب میں بھی دیکھتے ہوں گے یا ڈزنی وغیرہ نے اس طرح کے کارٹون بھی بنائے ہوئے کہ ایک بہت بڑا سا جو ہے نا وہ ببل ہوا میں اڑا ہے اور اس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور باہر جو کچھ بھی ہے اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں, کیا ہو رہا ہے باہر کے اندر ہمیں کیا. تو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں لیونگ ان ا ببل, ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی ببل دنیا کے اندر نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی جو لوگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا یہ ببل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے برسٹ. اس کو کہتے ہیں ببل, یور ببل گاٹ برسٹ. تو میں بہت جلدی حقیقت پتا لگ گئی کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر, یہ جنت اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اگر کہا بھی جائے نا تو کچھ دلائل سے یہ بات پتا لگتی ہے کہ جہنم اسی دنیا کے اندر ہے. کچھ دلائل سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ جہنم اسی دنیا کے اندر ہے, جنت تو بالکل بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے جنت کے ہونے کی. تو ہم جنت کیا تلاش کرتے ہیں پھر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ کیا خواہ مخواہ کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اکیلے ہی رہ لیں گے, کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا, کوارنٹین. اسے یاد آیا آج کل جو کوارنٹین کے چل رہے ہیں, تو اصل کوارنٹین کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر؟ ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا تھا, ٹرکی کے اندر کوئی بہت بڑے عالم ہیں, میرے خیال میں ابھی تک وہ زندہ ہیں کیونکہ چند سال پہلے حضرت نے سنایا تھا, کہ بہت عمر رسیدہ اور کافی بیمار, لیکن ان کا علمی مقام اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, ان کی حدیث کی سند جو ہے وہ شاید دنیا کے اندر اس وقت سب سے کم سند, سب سے عالی سند ان کی ہے حدیث کی, اور فقہ کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے, حنفی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں وغیرہ. تو ترکی کی حکومت نے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے ایک حقیقی کوارنٹین بنائی ہوئی ہے. وہ حقیقی کوارنٹین کیسی کہ وہ ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں, पता नहीं ग्लास का बना हुआ कमरा है या क्या है, उसी कमरे में वो रहते हैं। कोई ना उस कमरे के अंदर जा सकता है, ना कोई उस कमरे से बाहर आ सकता है। जब किसी को अंदर जाना होता है तो डॉक्टरों की एक टीम जो है उसका मुआयना करती है, और फिर जब वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो फिर वो पूरे के पूरे कमरे को जो है वो सैनिटाइज करते हैं। और जो तो वो जो क्वारंटीन उन एक आलिम के लिए बनाई जा रही थी ना, उसको कहते हैं क्वारंटीन फिजिकल एलिमेंट्स के खिलाफ। आप कौन सी क्वारंटीन की बात कर रहे हैं? बहरहाल एक अलग बहस है, लेकिन क्वारंटीन दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकती कि जहां पे वायरस ना आते हो, बैक्टीरिया ना आते हो, जहां पे शयातीन ना आ सकते हो, जहां पे नफ्स का कोई अमल दखल ना हो। तो भाई इस दुनिया की जिंदगी में ना अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान के लिए भेजा है, और इम्तिहान हमारा यही है कि हमारे सामने दोनों हाथ आएंगे, शयातीन के भी हाथ आएंगे और अल्लाह के बंदों के भी हाथ आएंगे। अब हम इन दोनों में से किस हाथ को थामते हैं, किस हाथ को थामते हैं, यह है इस दुनिया की जिंदगी। अच्छे वाले हाथ को थाम लें और फिर उसको थामे रहेंगे आखिरी दम तक, तो हम इस दुनिया की जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में उसके बदले में हमें जन्नत मिल जाएगी। और अगर हमने बुरों के हाथ को थाम लिया और फिर उसको आखिरी दम तक थामे रखा, यानी तौबा नहीं करी उनकी दोस्ती से, तो इसका मतलब यह है कि हम इस दुनिया की जिंदगी में नाकाम हो गए और आखिरत के अंदर हमें जहन्नुम का मुंह देखना पड़ेगा। तो दुनिया में कोई ना अकेला कभी नेक बन सका, और ना दुनिया की जिंदगी में ना अकेला कोई बुरा बन सका, इसलिए कि कोई अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर। या तो रहमान के बंदों के साथ मिलकर के रहेगा, या वो शैतान के और शैतान के बंदों के साथ मिलकर के रहेगा। अकेला रहने की कोई कोई सूरत ही नहीं है इस दुनिया की जिंदगी में। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को जाया ना करें। अगर हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने इतना शऊर हमें अता फरमा दिया है कि हम गुनाहों की जिंदगी से नहीं निकल पा रहे हैं, हम फराइज कजा किए चले जा रहे हैं, हमारी फजर जो है वो अक्सर कजा हो जाया करती है या मिलती नहीं है, या हम निगाहों के मुस्तकिल गुनाह के अंदर मुब्तला हैं, जुबान के मुस्तकिल गुनाह के अंदर मुब्तला हैं, या घर के अंदर के फसाद के अंदर हर वक्त मुब्तला हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को ऐसे कंटिन्यू ना करें। बट वी हैव टू सीक हेल्प, हमें फौरन मदद के लिए अप्रोच करना है। वी हैव टू सीक हेल्प, जैसे कहते हैं ना आजकल कि जी अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो कॉल करें फौरन से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉल करें, डॉक्टर को कॉल करें, हॉस्पिटल को कॉल करें, और सिम्टम्स आपको नजर नहीं आ रहे तो या तो यह कि कोई और आपको बता रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर सिम्टम्स हैं, मुझे नजर आ रहे हैं तुम्हें कैसे नजर नहीं आ रहे, तो उसकी बात को मान लें और फिर कॉल कर लें मिनिस्ट्री को और डॉक्टर को या हॉस्पिटल को। या ये कि ना तो कोई आपको बताने वाला है ना आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है, सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जहनी तौर पर मफलूज इंसान हैं, आपकी अकल खराब है, आपके ऊपर से कलम उठा हुआ है, आप मजनून हैं, आप दीवाने हैं, आप पागल हैं। तो फिर मान लें अपने आप को कि हां मैं पागल हूं, तो फिर इस तरीके से ही जाहिर है अगर आप ये बात सुन रहे हैं और फिर हां को समझ में आ रही तो पागल हैं तो नहीं, अपने आप को पागल बना लें, फिर उसके बाद शायद अल्लाह ताला फिर आपका हिसाब किताब ना लें, शायद शयातीन आपको फारग छोड़ दें फिर उसके बाद, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये बात सुन रहे हैं और आपको ये अल्फाज समझ में आ रहे हैं तो फिर ये तीसरा रास्ता आपके पास है नहीं। तो भाई अपने अहलात खोलने चाहिए, बयान करने चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने यही निजाम बनाया, इसके अलावा कोई दूसरा निजाम नहीं है। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो हमारी ये कीमती जिंदगी जाया हो रही है, और कल को पता नहीं अगर हमें ये मौके भी अल्लाह ताला ने हमसे छीन लिए तो फिर तो हम कहीं जा भी नहीं सकेंगे, हम किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकेंगे। जब जंग छिड़ जाती है तो उसके बाद तो फिर डॉक्टर भी नहीं मिलते ना, उसके बाद तो अस्पताल भी तबाह हो जाते हैं, उसके बाद तो एम्बुलेंसों को भी जो है वो मार दिया जाता है। تو جنگ چھڑنے سے پہلے پہلے ہی کا موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے احوال کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے آج اس کا توبہ کلمات پڑھے گا, آپ سب سے گزارش ہے کہ پیچھے پیچھے دہرا لیں, ہلکی آواز میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. یہ معمولات کل 6 ہیں. پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح کرنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا, ایک پاک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ جتنا ممکن ہو کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کر لیں. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور پانچواں مراقبہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے بیٹھے رہیں, اور جتنی دیر تک اس نیت سے بیٹھے رہیں گے اور دل سے نکلنے والی اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ کہلائے گا. اور پانچواں اور چھٹا اور آخری وہ رابطہ کہلاتا ہے, یعنی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں, جن جو صاحب نسبت ہوں, جن کو اپنے بزرگوں سے نسبت کا اشارہ ہوا وہ ہو تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا چاہیے اور اپنے تمام معاملات کے اندر ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے, اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو یہ کل 6 معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے نزدیک. تو ان معاملات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فرائض پر عمل کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. بس دعا کر کے مجلس برخاست کرتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ, اپنی یاد کو پیدا فرما. اے اللہ, اپنا دھیان نصیب فرما, اپنا استہزاء نصیب فرما. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, بد نظری سے حفاظت فرما. اے اللہ, جادو ٹونے سے حفاظت فرما. اے اللہ, سفلی اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, علت سے قلت سے ذلت سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے حفاظت فرما.
اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے رحمت سے اے اللہ اپنے نیکوں کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس کے اندر ساری زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسی تعلق کے ساتھ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ شیطان ہمیں ان سے بدگمان کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اس نظام سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ اس کے لیے 1000 بہانے بناتا ہے، اے اللہ اس کے ان بہانوں کو ہماری نگاہوں کے اندر ان کی حقیقت کو کھول فرما، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، اے اللہ اس باطل کی حقیقت سے ہمیں واقع ہمیں آگاہ فرما اور اے اللہ اسے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنہ دجال کا زمانہ ہے اور اے اللہ فتنہ دجال تو دھوکوں کا وقت ہے، اے اللہ اس کے اندر تو چیز جیسی نظر آئے گی ویسی وہ ہوگی نہیں، اے اللہ اس دھوکوں سے نبٹنا تو ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ اس زمانے کے فتنوں سے تو اے اللہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتاتے تھے تو اے اللہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی فکر کر کے رویا کرتے تھے، اے اللہ ہم تو اس معاملے پہ پہنچ چکے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، اے اللہ کبھی شاید ہی ہم نے کوئی آنسو بہایا ہو ایمان کی حفاظت کے لیے، اے اللہ اس فتنوں کے دور کے اندر ہمارے اور ہمارے اہل عیال کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، اے اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ پریشانیوں سے آزمائشوں سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو تھوڑا بہت بھی دین اے اللہ ہمیں ملا ہے اے اللہ اس کو اے اللہ سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے اندر ترقیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی بھی خوشیاں اور عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ امن امان عطا فرما دیجئے، اے اللہ آزمائشوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھرانوں کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے ساتھی دین کے تفصیلی علوم حاصل کرنے کی محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ کل سے ان کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اے اللہ ان امتحانات کے اندر سب کو سرخروئی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کا علم نافع بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل صالح بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان علوم کو ان کے لیے اے اللہ دنیا اور آخرت میں بلندیوں کے مقامات حاصل کرنے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ سب سے ان محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان علوم کو سینوں میں اتار دیجئے، اے اللہ ان علوم کو ان کے لیے علم نافع بنا دیجئے، اے اللہ ان کے گھرانوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے تفصیلی علوم کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کے علوم میں تدبر کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہمارے گھرانوں میں رائج فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سینوں میں رائج فرما دیجئے، ہماری کیفیات میں رائج فرما دیجئے، اے اللہ ہماری سوچوں میں رائج فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مزین فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی تمناؤں سے آپ زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ناموں سے بھی آپ واقف ہیں، ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی تکالیف پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ تمام ایمان والوں کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.